وقواعد المغرب والحكم والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاطب لما سبق والفاتح لمن غلب والمعلن الحق بالحق وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة ولا أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في محكم كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا قليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. گزشتہ ہفتے نان و نفقے کی گفتگو میں کچھ ابتدائی اور تنقیدی مسائل بیان کیے گئے، اور ہمارا وعدہ یہ تھا کہ آج مسائل بعد میں بیان کیے جائیں گے اور تقریر کرنے ہوں، لیکن یہ محسوس کرتے ہوئے کہ کہیں یہ مسائل ذہنوں میں یہ غلط فہمی پیدا نہ کر دوں کہ اسلام زندگی کو بالکل کاروباری انداز پر گزارنے کی ترغیب دے رہا اور ہر جیب کے اندر جذبہ یہی قرار دیا جا رہا کہ کچھ لو اور کچھ لو، اور کہیں یہ غلط فہمی بھی پیدا نہ ہونے پائے کہ بیوی کا اتنا زیادہ حق ہے کہ انسان اسی کی ادائیگی میں اپنی ساری زندگی گزار دے، اور کسی اور رشتہ دار کا، خاص طور پر والدین اور اولاد کا حق واجب ہی نہیں ہوتا. یہ غلط فہمی باوجود ہماری ہر ممکن کوشش اور باوجود اس احتیاط کے ابتدا سے اب تک سوائے اس سال کو چھوڑ کے مسلسل 3.5 سال تک والدین کے حقوق پر یہاں پر بھی اور مختلف مقامات پر ہم نے گفتگو کی، تاکہ ذہن میں یہ خیال نہ آنے پائے کہ والدین کا مقام کسی اعتبار سے بھی کم، لیکن پھر بھی یہ غلط فہمی پیدا ہو ہی رہی. چنانچہ بہتر یہ محسوس ہوتا ہے کہ پہلے مسائل بیان کر دیے جائیں، اور اس کے بعد اگر یہ تاثر کسی کے ذہن میں پیدا ہوا تو اتفاق سے جس موضوع پر آج کل ہماری گفتگو چل رہی اس موضوع سے یہ تاثر ختم ہو جائے گا کہ سوائے بیوی کے اور کسی کا حق نہیں. البتہ اسی اعتبار سے بات یہی ہے کہ ایک مومن کے اوپر چار مخلوقات کا، یہ چار انسانوں کا حق واجب ترتیب کے ساتھ، سب سے پہلے اپنا، اس کے بعد بیوی کا، اس کے بعد عزیز و اقارب کا، اور اس کے بعد انسان کی ملکیت. اگر کوئی انسان ہے تو اس کا حق، اور اگر کوئی جانور ہے تو اس کا حق، اور اس کے بعد یہ چاروں واجب تو وہ ہیں جو واجبات عینی ہیں، یعنی ہر انسان کے اوپر بذات خود ان چاروں کا حق ادا کرنا واجب ہے، لیکن ترتیب کے ساتھ. اور پانچواں حق واجب ہو جاتا ہے ہر مومن کو، جس کی پیسے کی کمی کی وجہ سے جان کو خطرہ لاحق ہو جائے، اس کا حق ادا کرنا بھی واجب ہے، لیکن وہ واجب کفایت، یعنی پورے شہر والوں کے اوپر یہ حق واجب ہے، جسے اطلاع مل جائے کوئی ایک ادا کر دے تو وہ حق ثابت ہو جائے گا، لیکن اس کی تفصیل نہیں جائے گا. تو ترتیب یہ ہوئی کہ سب سے پہلے اپنا حق، یہاں حق سے مطلب صرف نان و نفقے کی بات، کھانے پینے رہائش اور لباس کا مطلب ہے، یہ والا حق، باقی اطاعت نہیں، اس کی تو ترتیب الٹی، نان و نفسے کی ترتیب یعنی کھانے پینے کا انتظام کرنا، پیسے دینا، ضروریات پوری کرنا، اس میں سب سے پہلے اپنا حق ہے، پھر بیوی کا حق ہے، اس کے بعد والدین اور اولاد کا حق ہے، اس کے بعد بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جانوروں کا حق ہے، اور ان تمام کے بعد پھر دوسرے صاحبان ایمان کا حق واجب ہوتا ہے. البتہ ایک بات ہم ابھی سے بتا دیں تاکہ غلط فہمی نہ ہو، کہ اپنا اور بیوی کا حق بھی جو سب سے پہلا حق، اگر کوئی مومن ایسی منزل میں آ چکا ہے کہ جہاں اس کی جان جانے کا خطرہ ہے، بھوکا ہے، پیاسا ہے، یا کوئی اور صورتحال، بیمار ہے، دوائی کے پیسے نہیں، اور اس کی جان جانے کا خطرہ ہے، تو اس صورت کے اندر بیوی کا حق بھی اور اپنا حق بھی ختم ہو جاتا ہے، پہلے اس کا حق، اس کے حق کا خیال رکھنا پڑتا ہے. البتہ اگر جان کی بات نہیں، بس یہ کہ وہ غریب ہے، ایک وقت اس پر فاقے سے گزر جائے گا، اس قسم کی صورت حال ہے، تو اس کی ترتیب کا لحاظ رکھنا پڑے گا. لیکن یہ ساری باتیں اس وقت تک سمجھ میں نہ آ سکیں گی جب پہلے ابتدائی مسائل کی منزل سے ہم نہ گزر جائیں. ابتدائی مسئلہ یہ تھا کہ سب سے پہلے اپنا حق ادا کرنا ہے. حق سے مطلب پھر ہم واضح کر دیں کہ صرف کھانے پینے کی، رہائش کی اور ضروریات زندگی کی بات، اس میں سے جو جائز حق ہے، جو ضروری ضروریات ہیں وہ پوری ہونے کے بعد اگر کچھ پیسے بچ جائے تو پھر بیوی کو دینا، بیوی کی ضروریات کو پورا کرنا، اور بیوی کی ضروریات پوری ہونے کے بعد اگر کچھ بچ گیا تو والدین اور اولاد کو دینا، اور ان کی ضروریات پوری کرنے کے بعد اگر کچھ بچ گیا تو پھر ہے والدین کی، والدین یعنی دادا دادی، اور اولاد کی اولاد یعنی پوتا پوتی، نواسا نواسی ہوگی، اور اس کے بعد ان کی ضروریات پوری کر کے بھی کچھ بچ گیا تو وہ پیسہ انسان کا اپنا پیسہ ہے اور وہ اسے جمع کر کے اپنے لیے رکھ سکتا ہے. تو ترتیب یہ ہو کہ پہلے اپنا حق ادا کریں، پھر بیوی کا حق ادا، پھر بیوی کو پیسے دیں، اور اس کے بعد اپنے گھر والوں کو پیسے دیں، یہ واجب ہے آپ کے لیے. اب اس کے اندر مسائل آج ابتدا سے شروع ہو رہے ہیں کہ بیوی کو کس صورت میں اس کا خرچہ برداشت کیا جائے گا، کیا کیا خرچہ برداشت کیا جائے گا، کتنا اسے دیا جائے گا، اور یہ سب دینے کے بعد اگر بچے تو پھر والدین کا خیال کس طریقے سے رکھا جائے. تو پہلا مسئلہ یہ کہ بیوی کا نان و نفقہ شوہر کے اوپر واجب، شوہر کے لیے ذمہ داری ہے کہ اس کے تمام خرچے کو برداشت کرے، لیکن شرط یہ ہے کہ نکاح دائمی موٹا نہ ہو. موٹا کے بعد جو بیوی بنتی وہ ہے تو بیوی، اور جائز نکاح، اس سے ہونے والی اولاد اپنی اولاد، اس اولاد کا خیال رکھنا واجب، لیکن موٹا کے نتیجے میں جو بیوی ہے اس کا نان و نفقہ ادا کرنا شوہر پر واجب نہیں، بلکہ یہ دائمی نکاح جو مستقل نکاح ہوتا ہے اس کے اندر جو بیوی، اس کا نام و نفع شوہر کی ذمہ داری. دوسری شرط یہ ہے کہ ایسی بیوی کا نام و نفع واجب ہے کہ جو شوہر کی اطاعت میں، اگر ایسی بیوی ہے کہ جو شوہر کی اطاعت سے باہر چلی گئی تو فلا نفع لہا، اس کے لیے کوئی نفع واجب نہیں، شوہر کے لیے اس کا نفع ادا کرنا ضروری نہیں. البتہ بیوی کے اندر اس مسئلے میں کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ بیوی مسلمان ہے یا کافر، کافرہ سے بھی اگر انسان نکاح کرے تو اس کا نان و نفقہ دینا بھی اسی طریقے سے واجب ہے جس طریقے سے مسلمان بیوی کا نان و نفقہ دینا واجب ہے. تو بیوی کے اندر مسلمان ہو یا کافرہ، اس کا نکاح، اس کا نان و نفقہ دینا ہے، لیکن دو شرطوں کے ساتھ. پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مستقل نکاح ہو، دائمی نکاح ہو، موٹا نہ ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ بیوی اپنے شوہر کی نافرمان نہ ہو. اگر بیوی شوہر کی نافرمان ہے تو اس کا نان و نفقہ شوہر پر واجب نہیں. اگرچہ یہ مسئلہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ نافرمانی اور فرما برداری سے مراد کیا، اور بہت تفصیل کے ساتھ دو ہفتے آ چکا ہے یہ مسئلہ، لیکن چونکہ اس مقام پر پھر یہ گفتگو آ گئی اس لیے دل یہ جا رہا ہے کہ ایک ہلکا سا اشارہ کر دیا جائے تاکہ نافرمانی کا یہ مطلب نہ لیا جائے کہ فرض کیجیے بیوی گھر میں کھانا نہیں پکاتی تو شوہر کہے کہ یہ میری نافرمان ہے اب اس کا نام و نفاق میرے اوپر واجب نہیں. بیوی کے پاس وہ رشتے دار ملنے کے لیے آتا ہے شوہر منع کرے کہ اس سے نہ ملو لیکن پھر بھی وہ اس سے ملے شوہر کہے کہ یہ میری نافرمان ہو گئی ہے اب میرے لیے اس کا نام و نفاق واجب نہیں. اس قسم کے بہانے یا اس قسم کے خیالات ذہن میں پیدا نہ ہونے پائیں اس لیے پھر ہم اشارہ کر دیں کہ مسئلہ تو یہ ہے کہ نافرمان بیوی کا نان و نفع واجب نہیں لیکن کس کو نافرمان کہا جائے گا یہ بھی ہم اس کتاب ہی سے بتا دیں تاکہ یہ غلط فہمی نہ ہو جائے کہ یہ اپنی طرف سے بنا کر مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے. صرف ایک مسئلے کی زحمت یا آپ کا سنا ہوا مسئلہ ہے اس لیے ہم لفظ زحمت استعمال کر رہے ہیں کہ بیوی کے لیے اپنے شوہر کا جو حکم ماننا ضروری وہ یہ ہے کہ جب شوہر اسے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے بلائے اور شرعاً یا عقلاً کوئی رکاوٹ نہ ہو تو اس کے لیے واجب ہے کہ شوہر کی بات فوراً تسلیم کر دیں. شرعاً رکاوٹ کا مطلب یہ ہے کہ مثلاً حالت حیض میں ہو اس وقت شریعت منع کرتی ہے کہ شوہر کے قریب نہ جائے یا حج اور عمرے کا احرام پہنے ہوئے اس وقت شریعت یہ کہتی ہے کہ احرام کی حالت میں شوہر کے قریب جانا حرام لیکن شوہر بلا رہا ہے تو اس کی بات نہیں مانی جا رہی. واجب روزہ رکھے ہوئے شوہر کہہ رہا ہے کہ آؤ اور میری خواہش پوری کرو تو شریعت منع کرتی ہے یہ تمہارے لیے جائز نہیں. یہ ہو گئی شرم ہوگا اور اصل رکاوٹ کا مقصد یہ کہ عورت پر کی یہ بیمار ہے طبیب نے منع کیا ہے کہ اس وقت اگر تم شوہر کے قریب گئی تو تمہاری بیماری بڑھ جائے اب اس کے لیے شوہر کی خواہش کو پورا کرنا واجب نہیں. عقل یہ کہتی ہے کہ جان کو نقصان پہنچنے کا امکان. تو بہرحال اگر شریعت یا عقل منع نہ کر رہی تو جب بھی شوہر بلائے فوراً اس کی طرف چلی. دوسری چیز جو شوہر کی ماننا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے جسم اور لباس پر ہر ایسی چیز کو دور کرے کہ جس چیز کی وجہ سے اس کو دیکھ کر صلاحیت پیدا ہو اور شوہر اس سے صحیح معنوں میں لذت حاصل نہ کر سکے. میل گنجائل ہے یا گندگی ہے یا ہر ایسی چیز جس کی وجہ سے شوہر اس کو دیکھ کر اس کا دل نہ چاہے اس سے لذت حاصل کرنے کی. اور اسی طریقے سے صفائی نہ کرنا نہ نہانا اس حد تک کہ جس کی وجہ سے خواہش شوہر کی ختم ہو جاتی ہے یہ سب بھی نافرمانی میں آ جاتا ہے. یعنی اپنی صفائی رکھے اپنے لباس کی اتنی صفائی رکھے کہ شوہر اگر اس کو دیکھے تو اس کے دل میں نفرت پیدا نہ ہو. اور تیسری چیز یہ ہے کہ گھر سے اس کی اجازت کے بغیر نہ جائے. بس یہ تین باتیں ہوئی چنانچہ خود ان کا جملہ ہم سنا دیے چنانچہ ان تین باتوں کے علاوہ اگر کسی اور بات میں بیوی اپنے شوہر کی بات نہ مانے تو وہ حرام نہیں. بس اگر بیوی گھر کے کام کرنے سے انکار کرے اور شوہر کی وہ باتیں ماننے سے انکار کرے کہ جس کا تعلق لذت حاصل کرنے سے نہیں. مثلاً شوہر کا دل یہ چاہ رہا ہے کہ میں رات کو بیٹھ کر دو چار گھنٹے گپ شپ ماروں بیوی کے ساتھ, اپنی خواہش پوری نہیں کرنا چاہ رہا صرف بات چیت کرنا چاہ رہا ہے, یہ بات بھی بیوی کے لیے شوہر کی ماننا واجب نہیں. وہ کہہ سکتی ہے کہ میں سونے جا رہی ہوں اور تمہارے ساتھ بیٹھ کر بات چیت نہیں کروں گی. اسی طریقے سے جھاڑو دینا, کپڑے دینا, کھانا پکانا, پانی بھرنا, بستر کو بچھانا, بستر کی صفائی کرنا, یہ ساری کی ساری چیزیں ماننا بیوی کے لیے ضروری نہیں. اب یہ ایک مسئلہ, پہلے کا مسئلہ سنا ہوا تھا آپ کا, لیکن اب اس مسئلے سے نام نسخے کا مسئلہ کہ وہ جو شریعت کے واجبات اس میں بیوی اگر شوہر کی بات نہ مانے تو شوہر اس کو نام نفع روک سکتا ہے. لیکن اگر شریعت کے واجبات نہیں اس کے علاوہ کوئی چیز, مثلا بیوی گھر سے نکل کے نہیں جا سکتی اگر شوہر نے منع کر دیا, لیکن اگر اس کے گھر کے اندر کوئی اس کا رشتے دار آ گیا اور شوہر کو پسند نہیں ہے کہ کس رشتے دار سے بیوی ملاقات کرے, اگر بیوی گھر سے نکل کر اس سے ملاقات کرنے گئی تو اب وہ نافرمان ہوگی کیونکہ گھر سے کیوں نکلی. لیکن اگر اپنے گھر میں اس رشتے دار سے ملاقات کی جس سے شوہر ناراض تھا تو وہ نافرمان نہیں ہوگی کیونکہ تین واجبات میں سے کسی کی اس نے مخالفت نہیں کی. تو بہرحال مسئلہ یہ تھا کہ بیوی کو فرما بردار ہونا چاہیے ان تین چیزوں میں. اگر ان تین چیزوں میں نام فرمان ہو گئی پھر اس کے نان و نقطے کی ذمہ داری شوہر کے اوپر نہیں. اسی طریقے سے اگر شوہر منع کرتا ہے کہ گھر میں گھر کے اندر فلاں کو نہ ملو اور وہ آنے دیتی اور وہ جو آنے والا وہ کوئی فعل حرام کا اس کا ارادہ نہیں ہے نہ بیوی کا اس کے ساتھ کوئی حرام کا تعلق, تو اس صورت میں شوہر کی یہ بات ماننا واجب نہیں ہے. اس لیے کہ جیسا کہ ابھی آپ سنیں کہ نان و نقطے میں بیوی الگ گھر کا مطالبہ کر سکتی ہے جس میں اس کی مرضی ہے جس کو چاہے بلائے اور جس کو چاہے نہ بلائے. دوبارہ اس چیز سے نافرمانی ثابت نہیں ہوتی. اب اگر ایک عورت نافرمان ہوگی اس کا نان و نفقہ واجب نہیں ہوتا, دوبارہ پھر وہ فرما بردار بن گئی, دو چار دن اس نے شوہر کی بات نہ مانی, اس کے بعد پھر اس کے دل میں خوف خدا پیدا ہوا اور دوبارہ وہ شوہر کی فرما بردار بن گئی, تو اس صورت کے اندر اگر وہ اپنی فرما برداری کا اظہار کرے یعنی شوہر کو اطلاع کر دے, شوہر تک پیغام پہنچا دے کہ میں دوبارہ تمہاری اطاعت کرنا چاہتی ہوں, تب جس دل سے اطلاع پہنچے گی اس دل سے اس کا نام و نصبہ شوہر پر باندھے. لیکن اگر خالی دل ہی دل کے اندر اس کو ندامت ہوئی خوف خدا ہوا اور دل ہی دل میں اس نے توبہ کر لی, تب نام و نصبے کی وہ مستحق نہیں ہوگی جب تک کہ شوہر تک وہ اس چیز کی اطلاع نہ پہنچا گے کہ میں دوبارہ تمہاری فرما برداری کے اندر آ رہی ہوں. اس کے بعد ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں آقا خوی اور آقا خمینی میں اختلاف ہے. آقا خمینی یہ کہتے ہیں کہ ایسی عورت جو بہت چھوٹی جس سے لذت حاصل نہیں کی جا سکتی, پانچ سال کی عمر ہے, سات سال کی عمر ہے, آٹھ سال کی عمر ہے, نو سال کی عمر ہے, بالغ ہونے سے پہلے پہلے اس کا نان و نفقہ واجب ہے. اسی طریقے سے اتنی بوڑھی عورت کہ جس سے اب کوئی لذت حاصل نہیں کی جا سکتی, ستر سال, اسی سال, پچاسی سال, اس کا نان و نفقہ بھی شوہر کے اوپر واجب ہے. بہت بوڑھی عورت کا مسئلہ تو ہمارے معاشرے میں پیش آتا, بہت چھوٹی عورت تو نہ آئے لیکن بہرحال بڑی عورت کا تو آتا ہے. آقا خمینی کا فتویٰ یہ نظر آ رہا کہ چھوٹی عورت اور بہت بوڑھی عورت معیار یہ ہے کہ جس سے اب لذت کا حاصل کرنا ممکن نہ ہو, ان کا نان و نفقہ شوہر کے اوپر واجب نہیں. لیکن آقا خوی کا فتویٰ یہ کہ شادی جب ہو جائے چاہے بیوی چھوٹی ہو یا بڑی ہو, پانچ سال کی لڑکی سے بھی اگر کسی مصلحت کے تحت شادی کر لی تب بھی اس کا نان و نفقہ شوہر پر واجب, اور عورت کی بیوی کی عمر 90 سال 95 سال ہو گئی تو بھی اس کا نان و نفقہ واجب. تو یہ آقا خوی اور آقا خمینی میں ایک مسئلے کے اندر اختلاف. البتہ بیوی کا نان و نفقہ واجب کب ہوتا جب بیوی شوہر کے گھر کے اندر, اگر نکاح آج ہوا ہے, رخصتی 8 مہینے کے بعد ہے, 10 مہینے کے بعد, ڈیڑھ سال کے بعد, تو اب نان و نفقہ رخصتی کے دن سے واجب ہوگا, نکاح کے دن سے واجب نہیں ہوگا. لیکن اگر نکاح کے وقت بیوی شرط لگا لے کہ نکاح ہوتے ہی تمہیں نان و نفقہ دینا, تو دوسری بات, پھر تو جس دن نان و نفقہ ہو اسی جس دن نکاح ہو اس دن سے نان و نفقہ واجب. لیکن جیسا ہمارے یہاں عام طور پر ہوتا ہے کہ سیوا نکاح کا پڑھ لیا گیا, نکاح ہو گیا, رخصتی بعد میں ہوتی ہے, تو اس عرصے کا نان و نفقہ شوہر کے اوپر واجب نہیں. اب اس کے بعد نان و نفقہ کتنا ہونا چاہیے, یہ مسئلہ ہم بہت تفصیل کے ساتھ بتا چکے ہیں اور اس لیے وہ مومنین جو اس مقام پر موجود ان کو ایک طرح کی اتساہٹ ہوگی, لیکن کیونکہ یہ سلسلہ بالکل علیحدہ طریقے سے چل رہا اس لیے ہم مجبور ہیں کہ اسی مسئلے کو لفظ بہ لفظ بعین ہی دوبارہ دہرائیں. نان و نفقہ کہتے کسے ہیں, اب یہ ایک مسئلہ ہے, یہ اپنے لیے بھی ہے کہ اپنا نان و نفقہ کیا ہے, وہ بھی اس کے ایک مسئلے میں حل ہو جائے گا. یہ کتنا ہے, اصل میں مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے بیوی کے لیے, لیکن یہ صرف ایک لفظ ہے بیوی, اپنا جو نان و نفقہ واجب ہے اس میں بھی یہ چیزیں ہیں, والدین کا بھی کتنا ہی نان و نفقہ واجب ہے, اولاد کو بھی کتنا ہی نان و نفقہ دینا ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نان و نفقے کی کوئی مقررہ تعداد یا اس کی کوئی تقدیر, اس کا کوئی اندازہ شریعت میں نہیں, کچھ واجب نہیں ہے کہ اتنا دے دو, بلکہ اس کا قانون یہ کہ ہر ایسی چیز جو عورت کھانے کے لیے، پہننے کے لیے، سونے کے لیے، اپنا جسم چھپانے کے لیے، رہنے کے لیے، اور وہ تمام کے تمام آلات کہ جن کے ذریعے پیا جاتا ہے، کھایا جاتا ہے، صفائی کی جاتی ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں نام و نفس میں آتی ہیں. کھانا، کپڑا، برتن، لباس، فرش، بستر، مکان اور بعض صورتوں میں نوکر. اب ایک ایک جس کی الگ الگ تشریح کی ہے اس مسئلے کے اندر. سب سے پہلے کھانا، کھانے سے کیا ہو رہا ہے، کتنا کھانا بیوی کو اور اس کے بعد والدین کو یا اولاد کو دینا واجب، یا اپنے لیے کتنا کھانا رکھنا واجب. تو کھانے کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا کھانا ہونا چاہیے کہ جس سے پیٹ بھر جائے. ہونا کیا چاہیے، یہ تو ہے کتنی مقدار ہونا چاہیے، اتنی مقدار دینا واجب ہے کہ جس سے اس کا پیٹ بھر جائے. یہ مسئلہ بڑی احتیاط کے ساتھ سنا جائے. اس ایک مسئلے سے ایک اگلا مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا کہ بیوی کا اتنا حق بتایا جا رہا ہے شریعت میں، والدین کا کوئی حق نہیں. یہ ایک مسئلہ سن لیجئے، اگلا مسئلہ حل ہوگا. اور ایسے عجیب طریقے سے حل ہوگا کہ شاید جو لوگوں کی شکایت ہیں وہ ساری کی ساری ایک آنے ختم ہو جائے. 12. کھانے کی مقدار کتنی ہو، اتنی مقدار ہو کہ جس سے اس کا پیٹ بھر جاتا ہے. کوئی زیادہ کھانے والی عورت سے آپ شادی کریں تو زیادہ کھانا آپ کو دینا واجب. کسی ایسی عورت سے شادی کریں جو کم کھاتی ہے اس کو کم دینا آپ کی واجب ذمہ داری ختم ہو جائے گی. ایک ایسی عورت آ رہی ہے جس کے یہاں رواج یہ ہے کہ وہ پانچ وقت کھانا کھاتی ہے، آپ کے لیے واجب ہے کہ اس کو آپ پانچ وقت کھانا کھلائیں. ایک ایسی عورت آ رہی ہے جو سارا سال روزے میں رہتی ہے، جن میں ایک وقت کھانا کھاتی ہے، اسے ایک وقت کا کھانا دیں گے، آپ کی واجب ذمہ داری ختم ہو جائے گی. اس مسئلے سے خود بخود یہ مسئلہ بھی حل ہوتا چلا جائے گا کہ کیسی عورت سے شادی کی جائے تو آسانی رہتی ہے. اتنا کھانا اسے کھلانا ہے جس سے اس کا پیٹ بھر جائے، اتنا اس کو دے دینا. اب چاہے وہ کھائے یا نہ کھائے یہ اس کی مرضی، لیکن اگر اس کو بھوک لگی اور تین روٹیوں سے اس کا پیٹ بھرتا ہے، آپ کو یہ پتا ہے کہ اس وقت یہ دو روٹیاں کھائے گی اور دوسری روٹی کسی اور کے حوالے کر دے گی، آپ یہ سوچ کر کہ میرے لیے تو خالی بیوی کا کھانا واجب، وہ کھائے گی دو روٹیاں میں اس کو دو روٹیاں دوں، یہ آپ نے حرام کھائیں. آپ اس کو تین روٹیاں دیں جو اس کی دھوپ کے مطابق، پھر اس کی مرضی، چاہے سارا اٹھا کر کسی اور کے حوالے کر دے یا باقی کسی اور کو دے. تو جس سے اس عورت کا پیٹ بھر جاتا ہے اتنا کھانا اسے دینا ہوا. یہ تو ہو گئی مقدار. اب کھانے کے قسم کیا ہوگی، دال دیں، گوشت دیں، موزی دیں، کیا چیز دیں، کس قسم کا کھانا دیں. تو اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جس ماحول اور جس محلے اور خاندان کی عورت، وہاں پر جو کھانے کا طریقہ اسی طریقے کے مطابق آپ اس کو دیں. ایک عورت ایسے خاندان سے آئی کہ جہاں ہر کھانے میں کم از کم تین مختلف قسم کی ڈشز دسترخوان پر آتی ہیں. اب آپ جو اس کو کھانا دیں گے، یہ تین مختلف قسم کی ڈشز اسے دی جائیں. البتہ مقصد یہ ہے کہ عام سی چیزوں اس خاندان اور اس محلے کے اندر. یہ خاندان صرف اس لیے کہ ہماری لڑکیوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ملے، خاص اپنی لڑکیوں کو یہ عادت ڈلوا دے کہ 10-15 سے کم کھانے اسے نہ کھلایا کرے ایک وقت میں، تو اس صورت میں اس ایک خاندان کی بات نہیں مانی جائے. اس شہر کے اندر اس قسم کی جو عورتیں وہ جس طرح سے کھانا کھاتی ہیں. تو ہمارے یہاں ایسے بھی گھرانے ہیں جن کے یہاں ایک وقت میں صرف ایک چیز دسترخوان پر ہوتی ہے. اگر کسی دن گوشت پکا تو گوشت میں دال نہیں، کسی دن دال پکی تو بس خالی دال ہے وہ کافی. کبھی دال کے ساتھ، کچھ ایسے گھرانے ہیں کہ روٹی کے ساتھ چاول ضرور دسترخوان پر ہوتا ہے، اور کچھ ایسے ہیں کہ نہیں، کبھی روٹی کھاتے ہیں کبھی چاول کھاتے ہیں. تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ یہ عورت، یہ بیوی جس ماحول سے آئی وہاں کیا طریقہ ہے. ایسے ماحول سے آئی ہے کہ جہاں کم از کم دو کھانے ہوتے ہیں، تو آپ کے لیے بھی واجب ہے اسے دو مختلف قسموں کے کھانے دے. ایسے ماحول سے آئی ہے کہ جہاں ایک وقت میں ایک ہی کھانا ہوتا ہے تو وہ آپ دے. ایسے کھانے سے آئی ہے کہ جہاں دن میں کم از کم ایک مرتبہ گوشت ضرور پکتا ہے، آپ کے لیے واجب ہے کہ دن میں کم از کم ایک مرتبہ صبح کے ناشتے میں یا دوپہر کے کھانے میں یا رات کے کھانے میں اسے گوشت دے. ایک عورت ایسے خاندان کی ہے کہ جہاں ہفتے میں ایک مرتبہ گوشت کھایا جاتا، آپ کے لیے بھی ہفتے میں ایک مرتبہ اسے گوشت دینا پڑے. ایسی عورت ہے ایسے خاندان سے آئی کہ جو مہینے کے اندر ایک مرتبہ بسیدے ایسا ہوتا ہے کچھ گھرانوں میں کہ مہینے کے اندر ایک مرتبہ وہ لوگ ہوٹلوں کا کھانا کھاتے ہیں چکن ٹکا وغیرہ منگوا کر, تو آپ کے لیے بھی واجب ہے کہ مہینے میں ایک مرتبہ اسے یہ کھلائیں کھانا. بہرحال کھانے کی جنس جیسا اس کی عادت اور طریقہ ہے اس کا, اس کے خاندان اور اس کے محلے والوں, اسی کے مطابق آپ اس کو کھانا مہیا کریں. یہ صرف واجبات کی بات چل رہی ہے, اس میں سنت چیزیں ابھی نہیں آئی. اور کھانے کے اندر بھی فرض کیجئے کہ جس خاندان سے وہ آئی وہاں پر ایک عام طریقہ ہے کہ ہفتے میں 6 دن دال پکتی ہے, 1 دن گوشت پکتا ہے. اب کون سی دال آپ اسے کھلائیں یہ آپ کی مرضی, لیکن اگر وہ خاص عورت کسی ایک کھانے سے نفرت کرتی ہے, ہر گھرانے میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی خاص چیز کسی کو پسند نہیں, ایک عورت ہے اس کے گھر کے اندر بھی فرض کیجئے کہ کریلا پکتا ہے لیکن اس کو کریلا کھانا پسند نہیں ہے, تو اب اس مسئلے کے اندر آپ اس کے خاندان کو بھی دیکھیں گے لیکن اس عورت کو بھی دیکھیں گے. یعنی اگر کوئی خاص کھانا ہے جو اس کے خاندان میں کھایا جاتا ہے لیکن اس کو اس کی عادت نہیں ہے, تو اب آپ اس ایک کھانے کو چھوڑ دیں گے جس کی عادت اسے نہیں ہے, اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے خاندان میں تو یہ چیز کھائی جاتی ہے. خاندان کو ہم صرف یہ دیکھیں گے کہ عام طور پر کیسا کھانا کھایا جاتا ہے, لیکن اگر کوئی خاص کھانا ایسا ہے جس سے اس عورت کو رغبت نہیں, اس کا پیٹ نہیں بھرتا, یہ نہیں کھا سکتی, تو اگر وہ خاص چیز آپ نے اس کو دے دی چاہے پیٹ بھر کر بھی دے دیں, آپ کی ذمہ داری ختم نہیں ہوگی. یہ سوچتے ہوئے آپ یہ مسائل سنیں کہ یہ 1400 سال پہلے کے ماحول اور معاشرے کے اندر جو شریعت تھی اس میں اتنی تفصیل کے ساتھ ایک ایک مسئلہ ایک ایک روایت سے نکال کر بیان کیا گیا, یہ ساری تفصیلات ائمہ نے اور پیغمبر نے بتائی, اور اس دور کہ جب عورتوں کا مقام اور مرتبہ کیا تھا اور کس طریقے سے عورت میراث کے اندر عورتیں تفریح ہوا کرتی, باپ مر گیا تو اب باپ کے مرنے کے بعد بیٹے جہاں اس کا مکان اس کے پیسے تفریح کریں گے, وہاں باپ کی جو بیویاں وہ بیویاں بھی تفریح ہوتی کہ کسی نے 2 شادیاں کی تو اس میں سے ایک عورت ایک بیٹا لے جائے گا اپنی ماں کو میراث, دوسری عورت کو دوسرا بیٹا لے جائے گا. بہنیں بھی تفریح ہوتی تھی میراث کے اندر کہ بیٹا تو میراث پائے گا, بہنیں میراث نہیں پائیں گی بلکہ الٹا ان کو تقسیم کیا جائے گا کہ 4 لڑکے ہیں اور 8 بہنیں, تو ہر لڑکے کو 2 بہنیں دے دی جائیں گی کہ یہ تمہاری میراث میں تمہارے لیے آئیں, اور اس کے بعد یہ مسائل کو سنتے ہوئے اور سوچتے ہوئے چلیں کہ کس ماحول میں اور کس طریقے کے ساتھ یہ مسائل بتائے گئے. اور قسمت یہ ہے کہ یہ ماحول اب تک ہمارے یہاں ہے, اسی لیے جس طرح اس دور کے لوگوں کو اس پر یقین نہیں آ رہا, آج بھی بہت سے ایسے مومن ہیں جن کو اس پر یقین نہیں آتا. اچھا یہ بھی ذہن میں رہے کہ یہ صرف بیوی کا مسئلہ ہم بتا رہے ہیں, لیکن اگر خدا نے حیثیت دی تو والدین کے ساتھ بھی یہی مسئلہ کہ ایسا ہی کھانا اتنا ہی کھانا اسی قسم کا کھانا یہ سب ہم کو دینا. اب آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہو گئی خاص کھانے کی بات جس سے پیٹ بھرتا ہے, لیکن اگر کھانے کے علاوہ کسی اور چیز کی بھی اس کو عادت پڑی اور ایسی عادت کہ جس کے چھوڑنے سے اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے, بیمار پڑ جائے, پر کیجیے کہ سر میں درد ہونے لگے, تمام جسم اس کا ٹوٹنے لگے, اس سے کوئی کام کاج نہ کیا جائے, کوئی بھی ایسی چیز جس کی اس طرح سے عادت پڑ جائے کہ جس کے سر جس کے نہ ملنے سے اس کو نقصان پہنچے, اس کا دینا بھی اس کے لیے واجب ہے. مثلاً ایک عورت وہ ہر کھانے کے بعد میٹھا ضرور کھایا کرتی ہے, اگر آپ اس کو نہ دیں, میٹھا کھانے میں نہیں آتا, اگر آپ اس کو نہ دیں تو اس کا فرقی سے کھانا ہضم نہیں ہوگا, اس کا پیٹ نہیں بھرے گا, اس کے سر میں درد ہو جائے گا, تو آپ یہ بھی اس کو دینا واجب ہے. اور جو مثالیں انہوں نے دی وہ مثالیں ممبر سے بھی پڑھ چکے ہیں, کسی کسی کے اندر چائے آ جاتی, کسی کے اندر تمباکو آ جاتا, کسی کے اندر اجوا آ جاتا, ایک عورت کی عادت چائے پینے کی. اب اگر آپ اس کو چائے نہیں دیتے اور اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو چائے دینا واجب ہے. طبیعت خراب ہونے کا مقصد یہی نہیں ہے کہ بیمار پڑ جائے, نہیں, اس کے سر میں درد شروع ہو گئے, اس کا جسم ٹوٹنے لگا, اس کو کوئی کام کاج کے وہ قابل نہ رہے, تو چائے کسی کو حقے کی یا سگریٹ کی یا پائپ کی عادت, تو اب آپ کے لیے اس کی عادت پوری کرنا واجب. کسی کو قہوے کی عادت کسی طریقے سے, بلکہ اسی کے اندر پھل بھی آ جاتے ہیں, وہ پھل کہ جو شہر کے اندر لازمی طور کے اوپر کھائے جاتے ہیں, اور مختلف موسموں کے اندر جس طرح پھل بدلتے رہتے ہیں موجودی طریقے سے شوہر کے لیے ضروری واجب ہے کہ وہ اپنی بیوی کو پھل بھی کھلائے اگر اس شہر کے اندر اس کا رواج ہے. البتہ اگر رواج نہیں ہے, ہفتے میں ایک مرتبہ پھل کھلائے جاتے ہیں تو ہفتے میں ایک مرتبہ آپ کھلائیں گے, مہینے میں ایک مرتبہ پھل کھا جاتے ہیں تو مہینے میں ایک مرتبہ آپ اس کو کھلائیں گے. فرض یہ ہے کہ کھانے کے اندر مسئلہ مکمل ہے, اس کا کھانا اتنا ہو کہ پیٹ بھر جائے اور ایسا ہو کہ ایسا عام طور پر اس شہر کے اندر کھایا جاتا ہے, اور پھر کھانے کے اندر وہ تمام ضروری کھانے کی چیزیں آ جاتی ہیں کہ جو خود کھانا تو نہیں, جس کا پیٹ سے کوئی تعلق نہیں لیکن جس کی عادت پڑ جائے انسان, کسی کے اندر پان آ گیا, سگریٹ آ گئی, تمباکو آ گیا, چائے آ گئی, میوہ آ گیا, شربت آ گیا اور پھل آ گیا, کہ اگر ان کے نہ کھانے سے اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے تو یہ تمام چیزیں بھی ادا کرنا اس کے لیے واجب ہے. یہ خالی کھانے کی گفتگو تھی جس نے اتنا دور کھینچا ہے, اور ہم کو خود یہ محسوس ہو رہا ہے کہ گفتگو بہت طولانی ہو رہی, لیکن کیونکہ مسئلہ بہت زیادہ وضاحت طلب ہے, بہت اہم ہے, واجبات کی حد میں داخل, اس لیے یہ ضروری ہے کہ اس کو پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے. اب اس کے بعد کپڑا, اس کے بعد دریب چادر بچھونا, اس کے بعد مکان, اس کے بعد خادم, یہ ساری کی ساری چیزیں بچی ہیں, لیکن وقت کیونکہ پورا ہو چکا اس لیے انشاءاللہ آئندہ ہفتے ہم اس مسئلے کو مکمل کریں گے. ضرور بھیجیے محمد
والا
مسئلہ آقائے خوری کے نزدیک ہے, آقائے خمینی کے نزدیک بال حالتوں میں نہیں ہے. تو یہ سارے مسائل توجہ اور احتیاط کے ساتھ سنے لیں, اور اس کے اندر ایک ہلکا سا اشارہ ہم کر دیں کہ جس سے والدین والا مسئلہ حل ہو جاتا ہے, بلکہ یہ مسئلہ آئندہ ہی اپنے ہم بتائیں گے کہ کس طریقے اس مسئلے کو سن کر لوگوں کے ذہن میں یہ غلط فہمی پیدا ہو گئی کہ ہماری تنخواہ تو بہت کم ہے, اس میں تو ہم اپنا, بلکہ اس معیار سے اگر آپ دیکھیں تو اپنا خرچہ بھی انسان برداشت نہیں کر سکتا, بیوی تک نوبت پہنچنا تو بہت مشکل ہے, اور والدین کا نمبر آنا تو تقریباً ناممکن. یہ خیال لوگوں کے ذہن میں پیدا ہو گیا کہ 900 روپے ہماری تنخواہ ہے, 700 روپے ہماری تنخواہ ہے, اس معیار سے زندگی گزاریں تو انسان, یہ اپنے لیے بھی ہے کہ اگر انسان چاہے تو کسی حیثیت سے اپنے کھانے کا خیال رکھے, پھر اگر بچے تو بیوی کو کھلا, مسئلہ تو یہی ہے. تو اس اعتبار سے تو بیویوں کا نمبر بھی نہیں آ سکتا ہے, والدین اور اولاد تو بالکل ہی باہر ہو گئے اس مسئلے کی روح, لیکن یہ بھی ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے جس سے اس لیے پیدا ہوئی کہ پورا مسئلہ نہیں سنا گیا. نان و نقطہ کہیں پر یہ نہیں لکھا ہے کہ آپ مہینے کا دیں, نان و نقطے کا تعلق روزانہ سے, آپ 900 روپے آپ کی تنخواہ, آج کے دن بیوی کا خرچہ پورا کر کے جو پیسے بچے اس سے والد, اس کے بعد والدین خود بخود آ جائیں گے اس مسئلے کے اندر. یہ تو نہیں دیکھا جائے گا کہ ہم پورے مہینے بیوی کو دے دیں پھر اگر پیسے بچیں, تو اگر کسی کی 400 بھی تنخواہ تو روزانہ کا خرچہ تو 400 نہیں ہوگا, 100-150 روپے اگر آج بھی بیوی پر خرچ کر دیے تو باقی پیسے والدین کو دینا واجب ہے, کل کی اللہ بہتر جانتا ہے اور کل کی کل دیکھی جائے گی. پورا تفصیلی آپ مسئلہ سنیں گے, یہ بھی آپ کو پتا چلے گا کہ والدین کا باہر نکلنا بھی ناممکن ہے مسئلے کو. یہ ہو سکتا ہے کہ 15 دن پورا گھرانہ فاقہ کرے اور 15 دن پورا گھرانہ ایش و آرام سے زندگی گزارے, یہ تو ممکن ہے, لیکن یہ ناممکن سوائے اس کے کہ کوئی 1000 روپے اپنی پوری تنخواہ ایک ہی دن میں بیوی کے اوپر خرچ کر ڈالے, ایسا کوئی شخص ہے تو دوسری بات, ورنہ یہ ناممکن کہ ایک دن میں پہلے دن بیوی کا خرچہ اٹھا کر بھی اتنے پیسے نہ بچیں کہ اس دن والدین کو نہ دیا جا سکے. تو اسی لیے ہماری خواہش یہ ہے کہ مسئلہ اتنی تفصیل کے ساتھ ہم آپ کو بتا دیں کہ پھر اس کے اندر کوئی مسئلہ باقی ہی نہ رہے. یہ صرف اتنا مسئلہ کہ بیوی کو دینا, یہ ہم نے بڑے امام بڑے میں بتایا, اور آگے کے مسئلے کا وقت نہیں ملا تھا کہ روزانہ دینا ہے یا مہینے میں دینا, تو یہ خیال پیدا ہو گیا کہ والدین کا نان و نفقہ تو کسی بیٹے پر واجب نہیں ہو سکے جب تک کہ وہ لکھپتی یا کروڑپتی نہ ہو. لیکن اب دوسرا مسئلہ آپ نے سنا, تفصیل ہم نے نہیں بتائی لیکن سمجھنے والے سمجھ گئے ہوں کہ والدین ہر صورت کے اندر نان و نفقے کی رسک کے اندر داخل ہو جایا کرتے ہیں. بہرحال اس گفتگو کو سن کر یہ خیال پیدا نہ ہو کہ شریعت یہ جو واجب مسئلہ بتاتی ہے اس کی روح سے تو کسی مستحق اور غریب کی مدد ہو ہی نہیں سکتی. اس واجب کو اگر کوئی انجام دے, خالی کھانے کا آپ نے سنا ہے, ابھی لباس, ابھی فرش, ابھی مکان رہ گیا, لیکن اندازہ تو ہو گیا ہوگا کہ جو آنے والا مسئلہ ہے وہ کتنا سخت ہوگا. جس کے پیش نظر تو کوئی شخص کسی مستحق کی مدد کر ہی نہیں سکتا, کیونکہ بار بار آپ نے سنا کہ یہ دینا بیوی کو واجب, جس میں سے روک کر اگر آپ کسی اور کو دے دیں تو آپ گناہگار بنیں. یہ غلط فہمی ہے جس کا ہم تذکرہ کرتے ہیں کہ سورہ انفال کی وہ آیت جس سے ہماری آج کی گفتگو کا آغاز ہوا, یہ انتہائی اہم آیت اس اعتبار, قرآن کی ہر آیت ہے لیکن یہ اس اعتبار سے انتہائی اہم آیت, کہ اس ایک آیت کو اگر آپ یاد کر یا کم از کم قرآن میں جا کر دیکھ لیں کہ کہاں, تو اس کے بعد کوئی شخص بھی کھڑے ہو کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بغیر عمل کے جنت میں جا سکتا ہوں. اس ایک آیت دو ایسے لفظ خدا نے استعمال کر لیے کہ ان دو لفظوں کے بعد اب نہ کوئی روایت اس آیت سے ٹکرا سکتی, نہ کوئی واقعہ اس آیت سے ٹکرا سکتا, اور نہ وہ جملہ اس آیت سے ٹکرا سکتا جو پیغمبر نے جناب سیدہ سے بعض علماء کے خیال میں ارشاد فرمایا کہ خدا ان قریب قوم کو پیدا کرے تو تیرے بیٹے کا ماتم کرے اور اس ایک عمل کی روح سے خدا انہیں جنت میں داخل کرے. روایت ہے بھی یا نہیں ہے, تو صحیح ہے یا غلط, اور اگر صحیح ہے تو اس کا مطلب کیا ہے. ان باتوں کو چھوڑتے ہوئے سورہ انفال کا صرف ایک لفظ انما, انما المومنون, مومن صرف اور صرف وہ لفظ صرف موجود, اس کے علاوہ کوئی مومن نہیں ہو سکتا, کہ جو اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم, کہ جہاں نام خدا اس کے سامنے لیا جائے اور خدا کا تذکرہ کیا جائے تو اس کے سینے میں اس کا دل ہل کر رہ جائے. وَإِذَا قُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ, اور جہاں آیات خدا کی تلاوت کی جائے, زادتهم ایمانا, اس کے ایمان میں اضافہ, اس کا ایمان بڑھنے لگ, اس کی معرفت کے اندر بڑھوتی, وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, اور وہ خدا پر مکمل توکل و بھروسہ کرے, ان کی امیدیں, ان کی آرزویں, ان کا بھروسہ صرف ذات خدا پر, خدا کے علاوہ نہ کسی سے انہیں کوئی امید, نہ کوئی خوف ہو, اور نہ خدا کے علاوہ کسی اور کا خیال انہیں کسی واجب سے روکے انہیں یا کسی حرام کی جانب لے جائے. الذین یقیمون الصلاۃ, وہ نمازیں قائم کرتے, ومما رزقناہم ینفقون, اور صاحبان ایمان لازمی علامت جو پانچویں بتائی وہ یہ ہے کہ جو خدا نے انہیں عطا کیا, مما رزقناہم ینفقون, جو عطا کیا ہے خدا نے اس میں سے وہ انفاق کیا کرتے ہیں, اس میں سے وہ راہ خدا میں خرچ کیا کرتے ہیں. مومن کی پانچ علامتوں میں ایک اہم ترین علامت یہ ہے کہ وہ راہ خدا میں دل کھول کے خرچ کرتا ہے, جتنا خدا نے اسے دیا اس میں سے راہ خدا میں وہ ضرور خرچ کیا کرتا ہے. یہ مومن کی ایک اہم ترین علامت قرآن نے بتائی. سورہ بقرہ کی ابتدائی ہے, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدى للمتقین, وہاں پر بھی الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون, وہاں پر بھی یہاں یہ تذکرہ کہ قرآن کس کے لیے نازل کیا گیا, تو وہاں بھی علامت یہ بتائی کہ جو راہ خدا میں خرچ کیا کرتا. اور تیسرا مقام جہاں قرآن نے یہ بتایا کہ ہم نے لوگوں کو دولت عطا کی ہے, تو یہ کہہ کر بتایا کہ وہ فی اموالہم حق للسائل والمحروم, ہم جب کسی کو مال عطا کرتے ہیں تو اس مال کے اندر ایک حصہ سائل کے لیے ہے, ایک حصہ محروم کے لیے. علماء نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا کہ سائل سے مقصد وہ شخص ہے جو آ کر سوال ہے, اور محروم سے مقصد وہ شخص ہے کہ جو شرم کی بنا پر, خودداری کی بنا پر سوال نہیں کرتا ہے, لیکن آپ کو معلوم ہے کہ وہ حقیقت میں مستحق ہے, تو اب جو بھی خدا نے دیا اس میں سے ایک حصہ اس کو دینا ضروری ہے جو سوال کرتا بھی مانگتا ہے ہاتھ پھیلاتا, اور ایک حصہ اس کو دینا ضروری ہے کہ جس کی حالت خراب, جس کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ بھیک نہیں مانگ سکتا, جس کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ اتنا خوددار ہے کہ آپ کے پاس آ کر حاجت بیان نہیں کر سکتا, ایک حصہ اس کے لیے. تو جہاں کہیں آپ قرآن میں دیکھیں نان و نفقے کے مسائل بھی اسی شریعت نے بتائے, اور یہ تذکرہ بھی اس نے شریعت میں کیا کہ راہ خدا میں خرچ کیا کرو، راہ خدا میں خیرات کیا کرو، اور اسیان کے ساتھ خرچ کیا کرو، کہ کبھی خرچ کرتے ہوئے یہ خیال نہ پیدا ہونے پائے کہ ہم کسی پر احسان کر رہے ہیں، یا ہم کسی کو کچھ دے رہے ہیں، یا خیال یہ نہ پیدا ہونے پائے کہ ہم اپنے مال میں سے کسی کو کچھ عطا کر رہے ہیں. کیونکہ روایتیں آپ نے سنی کہ امام نے شدت کے ساتھ، کثرت کے ساتھ، تاکید کے ساتھ یہ حکم دیا کہ تمہارے مال میں سے جتنا تم کماتے ہو برابر کا حصہ تمہارے برادر ایمانی کا، اگر تم نے اس میں سے اس کو عطا کیا تو گویا اس کی امانت اسے لوٹا دی ہے. اس کے اندر احسان کا سوال کہاں سے پیدا ہوا؟ بلکہ دینے والا احسان نہیں کرتا ہے، لینے والا احسان کرتا. کیونکہ ایک روایت میں یہ کہ فقیر یعنی لینے والا، فقیر سے مطلب کبھی اردو کا لفظ فقیر نہ سمجھے، ورنہ پیغمبر یہ نہ کہتے کہ الفقر فقری، کہ میں فقیر ہوں اور اس کے اوپر میں فخر کیا کرتا ہوں. فقیر یعنی شریعت کے اندر وہ شخص کہ جس کی مالی حالت بہتر نہ ہو، اگر وہ کسی سے کچھ لے لے تو روایت یہ ہے کہ وہ لینے والے پر پانچ احسان کرتا، وہ لینے والے کے لیے پانچ منزلتیں رکھتا، جس کے مال سے اس نے کچھ قبول کیا، چاہے ایک روپیہ بھی کیوں نہ اس نے قبول کیا، تو جس سے اس نے لیا یہ فقیر اس کے لیے دھوبی بن، یہ فقیر اس کے لیے طبیب بن، یہ فقیر اس کے لیے محافظ بن، یہ فقیر اس کے لیے حافظ بن، یہ فقیر اس کے لیے شفیع بن، یہ فقیر شفیع یعنی اس کا مددگار بن. کسی نے پوچھا کہ اس کی تشریح کیا، ہم نہیں سمجھے. امام نے کہا کہ یاد رکھو دولت خود ایک مرض، دولت خود ایک بیماری. جب فقیر نے کسی مالدار کی دولت میں سے کچھ لے لیا تو اب یہ اس کا طبیب بن گیا، کیونکہ اس کی بیماری کا اس نے علاج کر دیا. اور مالدار شخص دولت کی وجہ سے گناہوں کے اندر ملوث ہو جاتا، فقیر نے جتنی اس کی دولت لی اتنے اس کے گناہوں کو فقیر نے دھو کر صاف کر دیا، چنانچہ یہ مالدار کے حق میں دھوبی بن گیا. فقیر جب مالدار سے کچھ لیتا اس کے بعد یہ دعا کرتا، فقیر کے لیے سنت یہ، یہاں تک کہ مشتہد کے لیے سنت، کہ اگر آپ خمس اس کو دیں تو وہ آپ کے حق میں دعا کرے کہ خدا آپ کو اور برکت دی اور آپ کے مال کی حفاظت ہے. تو روایت یہ کہ جب فقیر نے آپ سے مال لیا، اور صحیح فقیر ہے تو یقیناً دعا کی اس نے، جب دعا کی کہ خدا آپ کے مال کی حفاظت کرے، تو اب اس کی دعا کی بنا پر خدا اس کی دعا قبول کر کے مالدار کے مال کی حفاظت کرے گا. یہ فقیر گویا اس کے لیے محافظ بنا. فقیر جب کسی سے کچھ لیتا اور لے کر اس نے یہ دعا کی کہ خدا اس کے مرحوم رشتہ داروں کو بخش دے، تو اب گویا اس مالدار نے اس فقیر کے ذریعے سے اپنے رشتہ داروں کے پاس ثواب پہنچایا، ان کی نیکیوں میں اضافہ کیا، ان کے عذاب کو ختم کیا. تو یہ فقیر ایک دادیا، ایک قاصد بن گیا مالدار کے لیے. اور روز قیامت جب امیروں کو پکڑا جائے گا، عذاب کی منزل پہ لایا جائے گا، اس وقت وہ تمام فقیر کھڑے ہو جائیں گے جن کی کسی امیر نے مدد کی ہوگی، اور کہیں گے خداوندہ ہم تیرے پاس اس کی سفارش لے کے جاتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں کہ اس نے اپنے مال میں سے ہمیں دیا تھا، محروم نہیں کیا تھا. تو خدا فقیروں کی سفارش امیروں کے حق میں قبول کرے گا. چنانچہ فقیر امیر کے لیے طبیب بنتا ہے، اس کا دھوبی بنتا ہے، اس کا محافظ بنتا ہے، اس کا قاصد بنتا ہے، اس کا شفیع بنتا ہے، جبکہ امیر فقیر پر کوئی احسان نہیں کر رہا. وہ تو اسی فقیر کے مال میں سے جو امیر کو خدا نے عطا کیا، اس فقیر کا حق اس تک پہنچا رہا. تو روایت یہ ہے کہ فقیر لینے والے پر پانچ احسانات کرتا. لفظ فقیر سے مطلب بھکاری نہیں، فقیر سے مطلب وہ ہے کہ جس کو خود پیغمبر کہہ رہے کہ میں بھی فقیر ہوں، ائمہ کہہ رہے کہ ہم بھی فقیر، تو وہ پانچ احسانات کرتا. لیکن آپ میں سے کسی کے ذہن میں خیال یہ نہ پیدا ہونے پائے کہ یہ تو صاحبان دولت کا تذکرہ ہے، یہاں پر کون سا سیٹ بیٹھا ہوا ہے، عام قسم کے مومن کہ جن کا اپنا گزارا ہونا بہت مشکل. روایت پیغمبر یہ اپنے آپ کو دیکھتے کہ اے میرے صحابیوں یہ بتاؤ کہ ایک لاکھ درہم راہ خدا میں دینا یہ زیادہ بہتر ہے، یا ایک درہم راہ خدا میں دینا یہ زیادہ بہتر ہے؟ تمام کے تمام صحابیوں نے کہا کہ اللہ کے رسول بالکل واضح چیز، ایک لاکھ درہم راہ خدا میں دینا یقیناً ایک درہم کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے. پیغمبر نے کہا کہ نہیں، ایسا موقع بھی آتا کہ ایک درہم ایک لاکھ درہم سے آگے بڑھ جاتا، ایک درہم کا ثواب ایک لاکھ درہم سے زیادہ ہو جاتا. لوگوں نے گھبرا کے پوچھا، سوچ کر پوچھا کہ معمولی سا حساب کا سوال، پیغمبر اتنے معمولی سوال، اتنی واضح چیز کو اس طریقے سے غلط قرار دے رہے ہیں، حیران ہو کر لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول یہ چیز تو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ایک دن، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک لاکھ درہم دوسری عبادت کے مقابلے میں کم، لیکن اگر دو چیزیں ایک جیسی، ایک لاکھ درہم والا بھی خیرات کر رہا، ایک درہم والا بھی خیرات کر رہا، دونوں ایک ہی آدمی کو دے رہے ہیں، تو بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک لاکھ کا ثواب کم ایک درہم کا ثواب زیادہ؟ پیغمبر نے کہا کہ کسی کے پاس پانچ لاکھ درہم، کسی کے پاس دس لاکھ درہم، اس میں سے وہ ایک لاکھ درہم دے اس کو ثواب ملے، اور کسی کے پاس دو درہم اس میں سے وہ ایک درہم کسی حاجت مند کو دے دے، تو آپ اس ایک درہم والے کا ثواب اس پانچ یا دس لاکھ والے سے زیادہ، اس لیے کہ اس نے اپنے مال کا پانچواں حصہ رائے خدا نے خیرات کیا، چار حصے اپنے پاس روکے، اور جس سے اپنے اپنا آدھا مال رائے خدا میں خیرات کر دیا، خدا کے نزدیک اس کا شرف و فضیلت زیادہ۔ تو کبھی آپ کے ذہن میں یہ خیال پیدا نہ ہو کہ اگر چونی یا اٹھنی ہے اس کو ہم رائے خدا میں خرچ بھی کریں تو کیا ثواب ملے، آپ پانچ روپے میں سے ایک روپے خرچ کریں اس کے مقابلے میں ہزار گنا زیادہ ثواب ہے جو دس لاکھ میں سے ایک ہزار کسی کے حوالے کر رہا ہے، بلکہ روایت تو یہ ہے کہ خرچ نہ بھی کرو تب بھی خرچ کرنے والے سے زیادہ ثواب مل جاتا ہے، کیونکہ پیغمبر نے ایک مرتبہ اپنے صحابیوں جنہوں نے پیغمبر سے یہ شکایت کی، یہ آپ سب کا مسئلہ ہے، اگرچہ یہ بات اپنے مقام پر صحیح ہے کہ اللہ نے دیا ہے تو دل کھول کے خرچ کریں اور اس کی فضیلت اور اس کی ثواب، ایک واقعہ جو ہم عام طور پر پڑھا کرتے ہیں، بہار الانوار کی نویں جلد، پیغمبر اسلام مسجد نبوی میں تشریف فرما، اتنے میں پیغمبر کے پاس ایک وفد آتا ہے کسی قوم اور کسی قبیلے کا، وہ وفد آ کر بیٹھا پیغمبر کی خدمت، اور ایک مرتبہ بات چیت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ انفاق راہ خدا، خدا کے راہ میں خرچ کرنا، یہ ہمارا موضوع، اور نان و نقبے کو ذہن میں رکھتے ہوئے سنیں کہ نان و نقبے کو دے کر یہ نہ سمجھیں کہ ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی، نہیں، یہ راہ خدا میں اصل فضیلت و ثواب اس کا۔ آیا پیغمبر کے پاس ایک وقت، بیٹھ کر بات چیت شروع، گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا، اپنا گفتگو دوران بات چیت، اس وقت میں سے ایک شخص جو انتہائی بدتمیزی اور بدتہذیبی کے ساتھ پیغمبر سے گفتگو کر رہا، یا محمد کہہ کر پیغمبر کو مخاطب کر رہا، اور اتنا ہی نہیں جو اس کے منہ میں آتا ہے بغیر یہ خیال کیے کہ میں کس مقام پر بیٹھا ہوں، اس سے بات چیت کر رہا ہوں، جو منہ میں آیا بے اختیار اس نے بک دی۔ تو روایت یہ ہے کہ پیغمبر جیسے رحمت للعالمین، پیغمبر جیسے غصے کو ضبط کرنے والے، کیفیت یہ تھی اس کی گفتگو، لوگوں نے دیکھا کہ پیغمبر کے چہرے پر بھی جلال آ رہا، اور اصحاب رسول تو ویسے ہی بے چین اور بےتاب ہو چکے، آستینیں پلٹ کر تیار بیٹھ چکے کہ ذرا پیغمبر کا اشارہ اور ہمیں شخص کی گردن کو جدا کیا۔ یہاں تک وقت میں موجود اس کے دوسرے ساتھی اس کی گفتگو کو دیکھ دیکھ کے ایک مرتبہ آپس ہی کے اندر بات چیت کر رہے، اور ایسا لگ رہا کہ وقت والے بھی اس کو برداشت نہیں کر پا رہے، لیکن پیغمبر کی بارگاہ مسجد نبوی، لوگ اسے روکیں تو کیسے روکیں، منع کریں تو کیسے منع کریں، البتہ جیسے جیسے پیغمبر کے چہرے پر جلال بڑھتا جا رہا ویسے ویسے لوگ ہانپتے جا رہے کہ آج پیغمبر کو جلال آ رہا، پتہ نہیں کیا ہو جائے، عذاب خدا کس طرح سے نازل ہو جائے، دنیا رہے رہے نہ رہے نہ رہے، لوگ گھبرا ہوئے۔ کہ اتنے میں ایک مرتبہ لوگوں نے دیکھا کہ ایک دم سے پیغمبر کے چہرے کا رنگ بدل، اور بجائے اس کے غصہ بڑھتا جلال میں اضافہ ہوتا، ایک مرتبہ پیغمبر کے چہرہ اقدس پہ مسکراہٹ آئی، اور پیغمبر مسکرا مسکرا کے اس شخص سے بات چیت کرنے لگے۔ تمام کے تمام آدمیوں جب یہ حالت دیکھی تو حیران ہو، اور حیران ہونے کی بات بھی کہ ابھی اتنے ناراض پیغمبر، اور ابھی اتنی تیزی کے ساتھ تبدیلی کہ ناراض، نہ صرف یہ کہ ناراضگی دور ہوگی بلکہ تمام وقت پیغمبر اب جو بات چیت کر رہے ہیں تو خالی اسی کے ساتھ مسکرا، اس کے رویے میں کوئی فرق نہیں آیا، پیغمبر کے رویے میں تبدیلی آ گئی۔ ایک مرتبہ اس نے بھی محسوس کیا، اس کے ساتھیوں نے بھی محسوس کیا، اصحاب نے بھی محسوس کیا، اور سب نے یہ زبان ہو کر کہا کہ اللہ کے رسول یہ آپ اتنے جلال کی حالت، ایک مرتبہ اس حالت کے اندر کیسے منتقل ہو گئے، اتنی بڑی تبدیلی کیسے آ گئی؟ تو پیغمبر نے جواب دیا کہ اس شخص کا انداز گفتگو تم نے دیکھا اور میں بھی اس شخص کو دیکھ رہا تھا کہ یکایت میرے پاس جبرائیل امین آ اور آنے کے بعد پہلے تو مجھے سلام دی اور سلام کر کے یہ کہا کہ اے خدا نے آپ کے پاس یہ پیغام بھیجوایا کہ اے میرے حبیب خبردار اس شخص سے ناراض نہ ہو، اس سے ناراضگی کا اظہار نہ کرنا، اس لیے کہ یہ شخص اپنے قوم کا سخی ترین شخص ہے، ہر بیوہ یتیم کی حاجت مند کی مدد کیا کرتا ہے اور کیونکہ یہ ہر حاجت مند کی مدد کرتا ہے اس لیے میں اس سے راضی ہوں۔ تو تم اب پیغمبر کا جواب کہ تم لوگ خود سوچو کہ جس سے خدا راضی ہو بھلا اس سے ہم کیسے ناراض ہو سکتے ہیں، اس لیے جیسے ہی میں نے سنا کہ یہ وہ ہے کہ جو راہ خدا میں خیرات کیا کرتا ہے فوراً میرے دل میں روایت کا جملہ میرے دل میں اس کی عزت پیدا ہو گئی اور میں بھی اس سے دوستی کرنے لگا، میں بھی اس سے محبت کرنے لگا۔ روایت کا آخری فقرہ وہ جو اس قسم کے ہر واقعے کے اندر ہوتا تو وہ شخص گھبرا کے کہتا کہ اے محمد کیا تیرا خدا میرے اس عمل سے راضی ہے؟ کہا کہ ہاں یقیناً راضی ہے، اس لیے کہ جو تیرا عمل ہے یہ انبیاء کا عمل ہوا کرتا ہے۔ بے اختیار اس نے کہا کہ ہاتھ پھیلا، میں تیرے ہاتھ پہ اسلام قبول کرتا ہوں، لیکن ذرا دیکھیں کہ صحابہ راہ خدا میں فرض کر، صحابہ سے عمارت ذہن ملا، صحابت راہ خدا میں اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرنا یہ کتنا بہتر عمل ہے اور اس کا خدا کی بارگاہ میں کتنا بڑا مقام ہے کہ جبرائیل کو بھیجا جا رہا کہ جبرائیل جاؤ، ایسا نہ ہو کہ پیغمبر حالت جلال کے اندر آ جائیں۔ ایک صحابت کرنے والے کے خاطر خدا کو اتنی منظور تھی کہ اس کے خاطر جبرائیل جیسے پیغمبر کو رحمت للعالمین، جبرائیل جیسے نمائندے کو رحمت للعالمین جیسے پیغمبر کے اوپر نازل کیا۔ اور یہ آپ نے سن لیا کہ صحابت کا مطلب کبھی لاکھوں دینا نہیں، صحابت کا مقصد اپنی حیثیت کو دیکھتے ہوئے عطا کرنا۔ اسی لیے ایک درہم اگر ایک غریب کا ہے تو وہ ایک مالدار کے ایک لاکھ درہم سے آگے بڑھ گیا، بلکہ یہ ایک درہم کی بات روایت پیغمبر تو یہ پیغمبر کا جملہ کہ بعض اوقات کچھ نہ دینے والا سب کچھ دے دینے والے سے آگے بڑھ جاتا۔ اپنے اصحاب سے پیغمبر نے کہا، لوگ حیران ہوئے، یار پیغمبر کیسی عجیب باتیں کر رہے ہیں، کبھی ایک درہم کو ایک لاکھ درہم سے آگے بڑھا دیتے اور کبھی یہ کہہ رہے کہ جس نے کچھ نہیں دیا جس کا ثواب اس سے زیادہ ہے کہ جس نے سب کچھ دے دیا۔ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ بات تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ کہا کہ کیا تم نے قرآن کی وہ آیت نہیں پڑھی؟ پیغمبر نے پوری آیت سنائی کہ جس میں خدا نے یہ کہا کہ اگر کوئی اپنی تمام متا اپنی تمام دولت راہ خدا نے خرچ کر دی اور اس کے بعد ایک جملہ بھی ایسا کہہ دے جس سے یہ ظاہر ہو کہ اس نے دینے والے پر احسان کیا تو خدا اس کے تمام ثواب کو ضبط کر لیتا ہے، اس کا تمام ثواب غائب ہو جاتا ہے۔ تو پیغمبر نے کہا کہ ایسے دینے والے بھی ہوتے ہیں جو اپنی تمام دولت راہ خدا میں خرچ کر دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد ایک جملہ اس مسکین سے اس مستحق سے ایسا کہہ دیتے ہیں جس کی بنا پر خدا ان کے تمام ثواب کو ختم کر دیا کرتا۔ اور اس کے مقابلے میں ایک دوسرا مومن کہ جو دیکھتا ہے کسی مسکین کی حالت، جو دیکھتا ہے کسی یتیم کی حالت، جو دیکھتا ہے کسی مظلوم کی حالت، اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے، پیسہ نہیں ہے کہ اس کی مدد کرے، اتنی حیثیت نہیں ہے کہ دوسروں کے پاس جا کر اس کی سفارش کرے، بس وہ اس کی حالت دیکھ کر دل ہی دل میں افسوس کرتا ہے اور خواہش کرتا ہے کہ کاش خدا نے مجھے اتنا دیا ہوتا کہ میں اس کی ضرورت کو پورا کر سکتا۔ خالی خواہش، خالی تمنا، خالی آرزو، خالی خیال دل کے اندر آ گیا تو پیغمبر یہ کہتے ہیں کہ اتنا ہی ثواب اس شخص کو مل جائے گا جتنا ثواب حقیقت میں ایک دینے والے کو ملا کرتا، خالی خواہش، خالی تمنا۔ تو مقصد یہی کہ اگر کبھی آپ کے سامنے اس قسم کے واقعات آئیں گے تو یہ سوچ کر آپ توجہ نہ دیں کہ ہمارے پاس ہے کیا کہ ہم اس کی مدد کریں، نہیں، ٹھہر کر اتنا خیال کریں کہ کاش خدا نے ہمیں دیا ہوتا اور ہم اس کی مدد کرتے، ہم اس کی حاجت پورا کرتے۔ اتنا ٹھہر کر، اتنا غور کریں اور خواہش لے کر آئیں تو آپ کو وہی ثواب مل جائے گا جو دینے والے کا ثواب خدا نے بتایا۔ تو کبھی بھی اس گفتگو سے جو اب شروع ہو رہی یہ خیال پیدا نہ ہو کہ یہ مالداروں کے مجمع میں کی جاتی تو زیادہ بہتر۔ شریعت کی نگاہ میں چار آنے بھی اگر آپ کی جیب میں فالتو پڑے تو آپ مالدار ہیں اور اس چار آنے کا ثواب بھی لاکھوں کے برابر ہو سکتا۔ تو اب ہماری گفتگو اس موضوع پر آگے بڑھتی ہے جہاں تک گزشتہ تقریر میں پہنچی اور جہاں تک نان و نفقے کے مسئلے سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ بیوی اور والدین کو جو دیں تو اس میں تو آپ ثواب کی امید ہی نہ کریں۔ خدا ثواب دے نہ دے تو اس کی مرضی، لیکن یہ تو آپ اپنا واجب فریضہ انجام دے رہے ہیں، ثواب تو اس وقت ملے جب آپ واجب سے بڑھ کر کوئی کام انجام دیں، جو آپ کی ذمہ داری جو خدا نے آپ کے لیے ضروری قرار دیا اس کو اگر آپ ادا کریں گے یہ تو عذاب آپ پر ختم ہو جائے گا. اگر آپ حقیقت میں یہ چاہتے ہیں کہ میں کچھ عمل کروں تو ان کو انجام دے کر اس سے آگے کی منزل میں قدم رکھیں، اور اس کا طریقہ جو شریعت نے بتایا وہ یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کے ذہن کو بھی اس طرح سے پلٹیں. اپنے ذہن میں تو یہ خیال نہ ہے لیکن وہ بات تو صحیح ہے اپنے مقام پر کہ بیوی کی اتنی چیزیں اگر ہم پوری کریں تو ہمارے پاس کیا بچے گا. تو شریعت یہ کہتی کہ بیوی کو اس کا واجب آپ دو، لیکن ساتھ ساتھ کوشش یہ کرو کہ بیوی کے ذہن میں تبدیلی پیدا کرو، اسے اپنے رنگ میں رنگو. والدین کو یہ دو لیکن کوشش یہ کرو کہ والدین کے ذہن میں تبدیلی آ جائے. اولاد کو یہ دو لیکن کوشش یہ کرو کہ اولاد کا ذہن اتنا پلٹ جائے، وہ اس منزل کے اوپر پہنچ جائے کہ جہاں اپنے سامنے کی چیز اٹھا کر دوسرے کے حوالے کر دی جائے. واجب آپ کے لیے ان کا حق پہنچانا، ان کے لیے اس کو استعمال کرنا واجب نہیں، ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ ایثار کریں یعنی دوسروں کے حوالے کر دیں. یہی قرآن سورہ تحریم میں کہہ رہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم من النار التی وقودھا الناس والحجارہ. اے ایمان لانے والوں، اپنے آپ کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، لیکن خالی اپنے آپ کو نہ بچاؤ، انفسکم اپنے نفس کو بھی بچاؤ، واہلیکم اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ. تو آپ کے لیے یہ نام و نفقہ واجب ہے اپنے اوپر، لیکن اس میں سے جتنی ضرورت ہے اتنا رکھ کر باقی جو شریعت آپ کو دلوا رہی ہے وہ راہ خدا میں خرچ کریں. یہ اس تقریر کا مقصد. لیکن یہی جذبہ اپنی بیوی کے ذہن میں پیدا کرنا، یہی جذبہ اپنی اولاد کے ذہن میں پیدا کرنا، یہی جذبہ اپنے والدین کے ذہن میں پیدا کرنا کہ اپنے سامنے کی چیز اٹھا کر دوسرے کے حوالے کر دی جائے، یہ مقصد ہے شریعت کا نان و نفقے میں اتنی تاکید کا کہ بجائے اس کے کہ آپ ان کا حق روک کر دوسرے کو دیں، روزانہ گھر میں جھگڑے پیدا ہوں، ان کا حق عطا کر کے انہیں اس منزل کے اوپر لے کے آئیے کہ جہاں وہ خود اس چیز پر تیار ہو جائیں کہ ہاں ہم اپنا حق خوشی سے دوسرے کے حوالے کرتے ہیں. جناب سیدہ کا وہ واقعہ یاد کریں جس کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں، انشاءاللہ شہادت کی جو مجالس ہوں گی اس میں ہم بتائیں گے. اگر کہ آپ پہلے سن چکے کہ بیماری کی حالت میں ایک انار جناب سیدہ نے منگوایا، اور جب میرا مولا انار لے کے آیا راستے میں مستحق ملا تو مولا نے وہ پورا انار اس کو کھلا دیا، باوجود یہ کہ بیوی وہاں پہ انار کی خواہش مند. اب یہ اپنے مقام پر ایک مسئلہ کہ انار واجبات میں سے شامل نہیں تھا جناب سجدہ کے لیے، کیونکہ مسئلہ آپ نے سنا اس مسئلے کی روح سے وہ پھل دینا واجب ہے کہ جو اس کے ماحول کی عورتیں کھاتی ہیں، لیکن جناب سجدہ جس گھرانے سے آئی تھی وہاں کی غربت تو آپ کو معلوم ہی ہے تو وہ واجب نہیں تھا. لیکن جناب امیر المومنین کو یقین ہے فاطمہ کے اوپر اتنا کہ اس کی خواہش میں پوری کر رہا ہوں، اس کے مقابلے میں اگر اس مستحق کو کھلا دوں تو وہ زیادہ راضی رہیں گی، وہ زیادہ خوش رہیں گی، اور اپنے رب پر اتنا توکل اور بھروسہ تھا کہ خدا نے ایک انار کے بدلے میں فوراً 10 انار یا 70 انار مولا کے گھر کے اندر بھیجوائے. تو مقصد یہی ہے کہ اپنے گھر والوں کے ذہن کو ایسا تبدیل کریں کہ وہ خود راضی ہو جائے کہ ہم تیار ہیں تم راہ خدا میں خیرات کرو. مقدر سے عرض بیلی کا ایک واقعہ صرف یہ بتانے کے کہ خیرات کس طریقے سے کی جاتی اور کس طرح سے خدا اگر نیت نیک ہو تو فوراً اس کا ثواب دیا کرتا. مقدر سے عرض بیلی زندگی گزار رہے ہیں کربلا مولا، یہ ایک مرتبہ کربلا میں قحط پڑا، اور کتنا شدید قحط پڑا، ایسا قحط پڑا کہ کربلا کے اندر لوگ دانے دانے کو ترس گئے. مقدر سے عرض بیلی کے گھر میں اس وقت بڑی تعداد کے اندر کھانے پینے کا سامان جمع تھا. مقدس عرض بھی اب اس فکر کے اندر کہ چاروں طرف غریب لوگ، مستحق لوگ، بھوکے لوگ، چاروں طرف ایک ایک دانے کی تلاش میں جا رہے ہیں اور میرے گھر کے اندر اتنا سامان جمع ہے. اب جس طریقے کے ساتھ اس سامان کو راہ خدا میں دیا جائے، بیوی بھی ہیں، بچے بھی ہیں، والدین بھی ہیں، تو اب روایت یہ تاریخ کہ مقدس ازبیلی کی زوجہ نے ایک مرتبہ دیکھا مقدس ازبیلی کو اس فکر و پریشانی کی حالت، اس مرتبہ کہا کہ کیا بات، جواب دیا وقت پورا ہو گیا ہے، واقعہ تھوڑا طولانی ہے اس اعتبار سے، واقعہ بہت چھوٹا ہے، اس کے بعد شدہ امام کا ایک واقعہ اس سے فوراً متصل اور وقت پورا ہو گیا ہے, ہم یہ زحمت آپ کو مزید نہیں دینا چاہتے ہیں. انشاءاللہ آئندہ بھی, کیونکہ اخلاقیات ہی کی گفتگو کا موقع, اس واقعے کو ہم وہاں پہ جا کے مکمل کریں گے. تو نان و نبے کی گفتگو کے ساتھ آج آپ نے یہ سنگیت گفتگو سن کہ نان و نبے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کسی کی مدد نہ کریں. نان و نبے کا مقصد ذہنوں کو تبدیل کرنا, یہ تو آپ ان کو جسمانی غذا دیں, روحانی طور پر بار بار ایثار رائے خدا میں خرچ کرنا, یہ اپنے گھر والوں کے ذہن میں بٹھائیں تاکہ آپ کی بیوی مقدس کے بیلی کی جیسی بیویاں بن جائیں کہ اپنے بچوں کے سامنے سے کھانا اٹھا کر فقیروں کے حوالے کر دیا اور پھر خدا نے فوراً انہیں اجر و انعام عطا کیا جیسا چھٹے امام کا وعدہ. اس طریقے سے اپنے گھر والوں کو بنائیں. تو ہمارا مقصد بھی یہی تھا نان و نبے کی گفتگو کے فوراً ساتھ یہ گفتگو سنانے کا کہ اگر آپ میں سے کوئی یہ میسج اپنے گھر میں سناتا ہے یا کسی گھر میں جاتا یہ دوسری گفتگو کی سنائے تاکہ آپ کے گھر والے ذہنی طور پر اس کے لیے تیار ہو جائیں. بات ختم ہو گئی, وقت پورا ہو گیا. انشاءاللہ آئندہ جمعہ دونوں موضوعات, نان و نفقہ بھی راہ خدا میں خرچ کرنا, یہ دونوں موضوعات پر گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھے گا. البتہ ایک چیز کا ہم اعلان کر دیں اور وہ اعلان اس مناسبت سے ہے, اگرچہ یہ ہمارا یہ طریقہ تو نہیں ہے کہ اپنی نشستوں کا یا اپنی مجالس کا اعلان کیا جائے, لیکن چونکہ بڑی تعداد نے یہاں پر ہمیں یہ مشورہ دیا کہ اب محفل حسینی کی تقاریر سننا ہر ایک کے بس میں نہیں رہا ہے. کچھ لوگوں نے یہاں تک بتایا کہ وہ اپنے کچھ نئے ساتھیوں کو لے کے آئے تھے, تو چونکہ مسائل بہت آگے بڑھ چکے ہیں اس اعتبار سے جو نئے ساتھی آتے ہیں وہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ نہیں کر پاتے ہیں, ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ بات ہو کیا رہی. بعض اوقات اشاروں میں مسئلہ ہوتا ہے کہ گزشتہ تقریر میں یہ بات آ چکی ہے, ہم وہاں سے آگے بڑھتے ہیں تو لوگوں کے لیے سمجھنا بہت زیادہ مشکل ہو رہا ہے. چنانچہ ایک مشورہ دیا گیا تھا یا حکم دیا گیا تھا کہ بالکل ابتدائی سے کسی قریب کے مقام میں ایک اور نشست کا اہتمام کیا جائے. یہاں بھی اگر کہ ہمارا وعدہ ہے کہ جب مسائل ختم ہوں گے تو ایک مرتبہ دوبارہ ابتدا سے مسائل بیان کیے جائیں گے, لیکن اب جو مسائل ابتدا سے بیان ہوں گے تو ان کا معیار بھی کافی بلند ہوگا. تو بہرحال ان مومنوں کی سازش کو پورا کرنے کا ایک موقع مل گیا اور وہ یہ کہ انجمن حسینیہ ایرانیات کی انتظامیہ کی یہ خواہش تھی کہ امام بارگاہ کے صحیح استعمال کیا جائے. چنانچہ ہم تک ان کی یہ خواہش پہنچی اور بڑا اصرار ہوا تھا 26 مارچ کی شب جمعہ, ہر شب جمعہ وہاں پہ بالکل محفل حسینی کی مانند گفتگو کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے. البتہ 5-5 منٹ تقریر کا وقت کم ہے, 25 منٹ کی تقریر, 25 منٹ کے مسائل ہوں گے. 9 بجے کا وقت ہوگا اور اس شب جمعہ کو چھوڑ, اس شب جمعہ تو شہادت کی مجالس ہیں اس لیے ممکن نہیں, اس شب جمعہ کو چھوڑ کر آئندہ شب جمعہ سے انجمن ایرانیان میں 9 بجے سے 9:50 تک ایسی تقاریر کا سلسلہ ہوگا جس میں بالکل بنیاد سے ہماری گفتگو شروع ہو, تقلید اور طہارت کے مسائل. یہ ان کے لیے کہ جن کی یہ خواہش تھی اور مشورہ تھا کہ وہ اس کو سن لیں اور آپ چاہیں تو اپنے ان ساتھیوں کو بتا دیں جن کو یہاں کی تقاریر بہت اونچی لگ رہی ہیں. اور غالباً طریقہ یہ ہوگا کہ نوچندی جمعرات کو مسجد نہ ہو سکے گی, نوچندی جو جمعرات آئے گی اس کے بدلے اس جمعے کے دن ہو جایا کرے گی اور باقی تمام شبائے جمعہ کو یہ نشست ہوا کرے گی. اس کے اندر اگرچہ ایک بہت بڑا مسئلہ یہ آئے گا کہ ایک شب جمعہ چھوڑ کر ٹی وی کے اوپر فیچر فلم آتی, لیکن کیونکہ فلم عام طور پر 10 بجے کے آس پاس شروع ہوتی ہے, 9:50 تک ہماری گفتگو ختم ہو جائے گی, 10 منٹ کا ایرانیان سے لوگوں کے گھروں کا راستہ ہوگا اور یہ ان کے لیے کہ جو فلم دیکھنے کے بڑے عادی ہیں, اور ان کے لیے بھی آسانی ہے کہ جن کا یہ شکوہ ہے کہ جب فلم آتی ہے تو ہمیں گھر سے نکلنا پڑتا ہے لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ وقت کہاں گزارا جائے. ہاں جی, میں نے ایرانیان ہوگی, شب جمعہ ہوگی, چھٹی کی رات ہوگی, سوال جواب